الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. خواتین سے ذرا گزارش ہے کہ بیان کے دوران اگر خاموشی اختیار کر لیں تو بہت اچھی بات ہے. جو آج کا بیان ہے یہ خواتین کے لیے زیادہ ضروری ہے, بچوں کی تربیت سے متعلق. میرے خیال ہے آواز نہیں جا رہی وہاں پہ, خواتین کی جا رہی آواز. الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. یہ ہمارے دوست ہیں آصف صاحب, انہوں نے مجھے آج بہت زیادہ تاکید کے ساتھ درخواست کی تھی کہ بیان کروں, ورنہ میں تقریبات میں بیانات نہیں کرتا, کیونکہ تقریبات میں لوگ آتے ہیں کھانے پینے, دیکھتے ہیں یہاں بھی مولوی صاحب پہنچے ہوئے ہیں تو گھبرا جاتے ہیں کہ ادھر بھی سنتے رہو, ٹی وی کھولو تو اس میں بھی, آج کل ریڈیو میں بھی آ رہے ہیں, تو اب ہماری شادیوں میں بھی گھس گئے مولوی صاحب, وہاں بھی اپنی باتیں کر کے جاتے ہیں. گھر میں تبلیغ والے خود بیل بجا کے بلانے لگے ہیں کہ آپ آئیے بات سنیں. تو اس لیے نظریہ یہی ہے کہ جس نے مولوی صاحب کی بات سننی ہے وہ مسجد میں خود آ جائے. تو لیکن ان سے کیونکہ دوستی بھی بہت ہے اور ان کی طرف سے اصرار بھی بہت زیادہ تھا, تو اس لیے ان کے بہت زیادہ اصرار پہ کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا, کیونکہ یہ تقریب بچے ہی کی ہے, بچوں ہی کے حوالے سے, تربیت کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ یہ الحمدللہ اپنے بچے کے لیے قرآن مجید کی تعلیم کا آغاز کر رہے ہیں, تو بچے کی حوصلہ افزائی ہے اس قسم کی تقریب اگر ہوتی ہے. ختم قرآن پہ لوگوں میں دستور ہے کہ بچہ جب قرآن مجید کی تعلیم مکمل کرتا ہے تو کچھ دعوت کا انتظام کرتے ہیں, اس سے بچے کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ مجھے اہمیت دی جا رہی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے, اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ دینی تعلیم, اللہ کی کتاب کی تعلیم کا جو رواج اہل اسلام میں ہے دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ہے. آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ عیسائی بائبل کی تعلیم کا آغاز کرنے کے لیے کوئی تقریب کا انعقاد کریں کہ بچے کو ہم بائبل سکھا رہے ہیں. یہودیوں کو شاید آپ نے نہ دیکھا ہو کہ بچوں کو تورات کے لیے پڑھانے کے لیے باقاعدہ کسی ٹیچر کا انتظام کیا ہو. اگر کوئی پڑھتے بھی ہیں پڑھاتے بھی ہیں تو بہت ہی محدود, بہت ہی مخصوص قسم کے لوگ ہیں. یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے ہاں والدین کیسے ہی کیوں نہ ہوں, دین سے کتنے ہی دور کیوں نہ ہوں, پھر بھی انہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو دینی تعلیم دینی ہے, قرآن مجید پڑھانا ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ اس جذبے کو اور پکا کرنے کی ضرورت ہے. یہاں جتنے حضرات بیٹھے ہیں, جتنے مرد ہیں اور جو خواتین ہیں, ان سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ یہ تہیہ کریں کہ ہم نے اپنے ہر بچے کو قرآن مجید کی تعلیم دینی ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمیں یہ اطمینان ہے, یقین ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے جو اللہ نے آسمان سے نازل کی, اور یہ کتاب آج تک اسی طرح محفوظ ہے جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی تھی. ہم اگر اپنے بچوں کو یہ تعلیم نہیں دیں گے تو یہ کتاب اگلی نسل میں منتقل نہیں ہو سکتی, صرف کتابوں کے اندر محفوظ ہو جائے گی. اور جو علم بھی سینے سے نکل جاتا ہے وہ محفوظ نہیں رہتا. علم ہمیشہ وہ ہوتا ہے جو انسان سینہ بسینہ ایک دوسرے کو ٹرانسفر کرتے ہیں, منتقل کرتے ہیں. قرآن مجید کی تعلیم کے دو راستے ہیں, ایک ہے حفظ کرنا اور ایک ہے اس کے الفاظ کو پڑھنا آ جانا, سیکھنا اسے, جسے تجوید کی تعلیم کہا جاتا ہے. یہ دونوں چیزیں سینہ بسینہ چلتی ہیں, سینہ بسینہ. حفظ بھی آپ کو معلوم ہے, جو بچے قرآن حفظ کرتے ہیں ظاہر ہے وہ محدود ہوتے ہیں, لیکن ناظرہ پڑھنا بچے کو آ جائے. آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل جو انگلش لینگویج سینٹر ہیں ان میں جو انگلش پڑھائی جاتی ہے اس میں ٹیچر ایک ایک لفظ کو الگ الگ بتاتے ہیں کہ انگریز یہ لفظ ایسے ادا کرتے ہیں, ایکسنٹ, پروناؤنسیشن, یہ ساری چیزیں باقاعدہ سبق کا حصہ ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ کوئی چیز اسپیلنگ دیکھ کے آپ خود فیصلہ کر لیں کہ یہ لفظ ایسے پڑھا جائے گا. ایک مثال دیتا ہوں, بی یو ٹی, بٹ, مگر جب یہ پی یو ٹی ہوگا تو پٹ نہیں ہوگا, یہ پٹ ہوگا. سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ تو سیکھا جاتا ہے کسی استاد سے ہر زبان کو. قرآن مجید بھی صرف دیکھ کے پڑھ لینا کسی ٹیچر کے بغیر, کسی قاری کے بغیر, کسی استاد کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. صحابہ کرام نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید کے الفاظ سیکھے, حالانکہ وہ عربی دان تھے, وہ پڑھنا جانتے تھے, مگر صحابہ کرام نے, آج ہم جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں یہ تلاوت صرف دیکھ کے متعین نہیں ہوتی. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو, قرآن مجید میں ایک آیت ہے بسم اللہ مجریہا و مرساہا. اب دیکھیں را کے نیچے جب زیر ہوتا ہے نا, زیر, تو رے نہیں پڑھا جاتا بلکہ ری پڑھا جاتا ہے. اتنا تو میرا خیال ہے سب نے قاعدہ پڑھا ہوگا نا, را زیر ری, اور کھڑی زیر ہو تو ری کھینچ لیں گے اس کو. لیکن یہ قرآن مجید میں ایک آیت ہے بسم اللہ مجری, لکھا ہوا ہے مگر پڑھا کیا جاتا ہے مجریہا, بسم اللہ مجریہا و مرساہا. کیوں؟ اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو مجریہا و مرساہا پڑھا ہے. تو صحابہ کرام نے آپ سے جو لفظ سیکھا ہے وہ سیکھا ہوا لفظ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا وہ لفظ آگے منتقل کر دیا. آپ حضرات کی توجہ تو ہے نا میری طرف, جیسا سنا ویسا ہی آگے منتقل کیا ہے, تو آج تک ایسا ہی پڑھتے چلے آ رہے ہیں. ایک اور لفظ ہے قرآن مجید میں لا تأمننا. اب دیکھیں یہ لا تأمننا اور آمننا دونوں ایک جیسے لفظ ہیں, مگر آمننا جب پڑھا جاتا ہے تو ایسے جیسے آمننا آسانی سے پڑھ لیا آپ نے, لیکن لا تأمننا میں کیا کیا جاتا ہے, قاری حضرات جو ماہر قاری ہیں وہ بتاتے ہیں کہ لا تأمننا کا لفظ جب آپ پڑھیں گے تو منہ کو گول کرنا پڑے گا آپ کو. لا تأمننا ایسے منہ گول کر کے پڑھیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ لفظ پڑھا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہونٹ مبارک کو گول کیا تھا. تو قرآن مجید کی جیسی حفاظت ہوئی ہے دنیا میں کسی کتاب کی ایسی حفاظت نہیں ہوئی, اور قرآن مجید کی وجہ سے اللہ نے عربی زبان کو بھی آج تک محفوظ کیا. آپ اگر تاریخ اٹھا کے دیکھیں 1400 سال پرانی کوئی بھی زبان آج تک آج موجود نہیں ہے دنیا میں. یہودیوں کی ایک عبرانی زبان ہے جسے وہ اداروں کی حد تک محدود ہے, بولی نہیں جاتی, جبکہ عربی زبان 20 ملکوں میں بولی جا رہی ہے باقاعدہ. 20 ملکوں میں بہت بڑی آبادی ہے ان 20 ملکوں کی جس میں عربی زبان بولی جا رہی ہے, بین الاقوامی زبان سمجھی جاتی ہے عربی, 1400 سال گزرنے کے بعد بھی. اور آپ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 30-40 سال پہلے جو شاعر گزرے عربوں میں, جو زمانے جاہلیت کے شعرا تھے جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں, ان شاعروں کے دیوان اور ان کا کلام آج تک محفوظ ہے, مدارس میں پڑھا پڑھایا جاتا ہے, اللہ نے ان کو بھی محفوظ کر لیا. کیوں؟ تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ جو قریب تھا 40 سال پہلے, ان شاعروں کا کلام محفوظ ہوگا تو عربی اپنی نیچرل کنڈیشن میں موجود رہے گی, تبدیل نہیں ہو پائے گی. تو بھئی یہ سارا کام اللہ نے کیوں کیا؟ اب دیکھیں عربی میں پانی کو کیا کہتے ہیں, ماں کہتے ہیں نا. آپ اگر 2000 سال پرانی عربی کی تحریر پڑھیں گے اس میں بھی پانی کو ماں ہی کہا جاتا ہے, تبدیل نہیں ہوا یہ لفظ. 2000 سال پرانی عربی میں اگر آسمان کو سما کہا جاتا تھا تو آج بھی سما کہا جاتا ہے, زمین کو ارض کہا جاتا تھا آج بھی زمین کو ارض کہتے ہیں, آنکھ کو عین کہتے تھے آج بھی عربی میں آنکھ کو عین کہتے ہیں, تبدیلی نہیں ہوئی. تو یہ کیوں اللہ نے عربی زبان کی حفاظت کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کو زبانوں سے تو واسطہ نہیں ہے نا, جہاں اتنی ساری زبانیں تبدیل ہو گئیں یہ بھی ہو جاتی, لیکن اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ اس زبان میں میں نے اپنا کلام نازل کرنا ہے اور اس کلام میں میرے قوانین میری باتیں محفوظ کرنی ہیں قیامت تک کے لیے، یہ میں نے محفوظ کرنی ہے تاکہ لوگ جب فزکس کی کتاب میں فزکس کے فارمولے پڑھیں، میتھ کی کتاب پڑھیں اور ان کو جمع تفریق کرنا آ جائے، بات ذرا توجہ سے سنیے گا، کیمسٹری پڑھیں گے تو ان کو بہت سارے فارمولے آ جائیں گے، دوائیں بنانا سیکھ جائیں گے، تو بہت ساری چیزیں ان کو بہت ساری کتابوں سے پتہ چلیں گی، لیکن سیدھا راستہ کہ انسان کو بنایا کیوں یہ وہی بتا سکتا ہے جو بنانے والا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ دیکھیں میں آپ کو یا ڈاکٹر آپ کو وہ چیز بتائے گا جو اس نے پڑھی ہے میڈیکل کالج میں، آپ اس سے بیماریوں کے بارے میں معلومات کریں، لیکن ہمیں بنایا کیوں گیا؟ تو جو چیز بنانے والا ہوتا ہے نا، جو کریٹر ہوتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے، وہ بتاتا ہے کہ اس کو بنایا کیوں گیا ہے۔ کچھ تو ہماری ضرورتیں ہیں دنیا میں گزارنے کے لیے، ہمیں روٹی بھی چاہیے، ہمیں بیماریوں کے علاج کے لیے دوائیں بھی چاہیے، ڈاکٹروں کے مشورے بھی چاہیے، تو اس کے لیے ڈاکٹر بھی چاہیے ہمیں، یہ ساری ہماری ضرورتیں ہیں، لیکن دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے یہ آپ کو نہ فزکس کی کتاب بتائے گی، نہ میتھ کی کتاب بتائے گی، نہ کیمسٹری کی کتابیں بتائیں گی، یہ آپ کو وہ ذات بتائے گی جس نے آپ کو بنایا، اس نے مٹی سے بنایا اور کیوں بنایا وہ بتائے گا۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کیوں بنایا اس نے، اللہ نے اس پوری کائنات کی وجہ بتائی ہے، میں نے پوری کائنات کو کیوں بنایا، ایک ایک چیز کی وجہ بتا دی پوری۔ دیکھیں جب بھی کوئی چیز بنائی جاتی ہے کوئی وجہ ہوتی ہے نا اس کی، کوئی وجہ ہوتی ہے، ایک ڈاکٹر کوئی بہت زبردست میڈیسن ایجاد کرتا ہے تو وجہ اس کی ہے کہ فلاں بیماری ہے جس کے خاتمے کے لیے یہ دوا میں نے ایجاد کی ہے۔ اگر وہ محنت کر کے کوئی چیز بنائے اور ڈاکٹر سے آپ پوچھیں یہ آپ نے تجربہ کیوں کیا، یہ اتنے سارے کیمیکل کو ترتیب دے کے آپ نے یہ ٹیبلٹ کیوں بنائی، وہ کہے ویسے ہی بنائی ہے، تو لوگ کہیں گے یہ ڈاکٹر ہی کوئی پڑھا لکھا آدمی تو نہیں ہے یہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کائنات کو بنایا، یقیناً کوئی وجہ ہے اس کی، تو اللہ بتاتے ہیں پوری کائنات کی وجہ تو تمہیں بتاتا ہوں، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، فرمائے اس کائنات میں جو کچھ بنایا تمہارے لیے بنایا، انسان کے لیے، تمہاری خدمت کے لیے، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، سمندر ہے، زمین ہے، آسمان ہے، جو کچھ کائنات میں ہے، آسمانوں میں اور زمین میں، سب کس کے لیے بنایا؟ انسان کے لیے۔ اب سوال یہاں آ کے ختم ہوتا ہے کہ انسان کو کس کے لیے بنایا؟ اب اس میں دو نظریے، ایک ہے غیر مسلم کا نظریہ، وہ کہتا ہے انسان کو عیش و عشرت کے لیے بنایا، عیاشی کے لیے، تبھی آپ یورپ میں دیکھیں نائٹ کلب ہیں اور عیاشی کا کوئی ایسا ذریعہ انہوں نے چھوڑا نہیں ہے جو ہوئے جس میں عیش و مستی ہو اور وہ ان کی دسترس میں آتا ہو، وہ چھوڑا نہیں انہوں نے، نت نئے طریقے ایجاد کرتے ہیں عیش اور عشرت کے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں انجوائے کرنے کے لیے بنایا ہے اللہ نے، ہمیں مزے کے لیے بنایا ہے۔ تو اللہ نے قرآن مجید میں اس نظریے کی نفی کی ہے کہ یہ کائنات تمہارے لیے، تمہیں مزے کرنے کے لیے نہیں بنایا، بلکہ تمہیں کیوں بنایا، یہ چونکہ میرا موضوع نہیں ہے اس لیے میں اس کو سمیٹتا ہوں، میں اصل بات کی طرف آتا ہوں، تمہیں کیوں بنایا، اما شاکرا و اما کفورا، یہ کائنات تمہاری خدمت میں لگا دی، تمہیں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم اس کائنات کے عیش و عشرت میں پڑھ کے مجھے یاد رکھتے ہو یا مجھے بھول جاتے ہو، امتحان کے لیے بنایا، تمہارا امتحان ہے، شکر گزار بنتے ہو یا ناشکری کرتے ہو، احسانات کی بارش کر دی، ساری کائنات ہمارے لیے اور ہمیں کس کے لیے، اپنے لیے، آزمانے کے لیے، کہ میں نعمتیں دوں گا، میں دیکھوں گا کہ پھر میں اپنے احکامات جب تمہیں دوں گا تو ان احکام پہ تم عمل کرو گے یا نہیں کرو گے، کھاؤ گے پیو گے میری نعمتیں، مگر جب میری اطاعت کا وقت آئے گا تو مجھے بھول جاؤ گے، تو اگر مجھے یاد رکھا اس وقت، اس کا مطلب ہے تم مجھے پہچانتے ہو، ناشکرے نہیں ہو، اور اگر وقت پہ مجھے بھول جاتے ہو تو اس کا مطلب ہے تمہیں دنیا کی ہر چیز معلوم ہے، اپنے بنانے والے کا علم نہیں ہے تمہیں۔ تو یہ باتیں صرف قرآن میں لکھی ہیں، دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ہے یہ، کیونکہ دنیا کی ساری کتابیں انسانوں کی لکھی ہوئی ہیں، وہ یہ باتیں تھوڑی کریں گے اس میں بیٹھ کے، ہر آدمی اپنے مفاد میں بات کرتا ہے نا، یہ باتیں کون کرے گا، خدا کرے گا یہ باتیں جس نے بنایا۔ تو اب اللہ کی چونکہ آخری کتاب ہے قرآن مجید، قرآن مجید ایک واحد کتاب ہے جس پر رائٹر کا نام نہیں لکھا کہ اس کا لکھنے والا کون ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے. یعنی اس کا لوں گا اور نہیں ہونے دوں گا. لیکن یہ کتاب کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ کیا, اور یہی وجہ ہے کہ کتاب بھی محفوظ, وہ زبان بھی محفوظ جس کی وجہ سے کتاب کی حفاظت ہو. عربی زبان اگر دنیا سے ختم ہو جائے تو پھر قرآن مجید سمجھ میں نہیں آئے گا. زبان کو بھی محفوظ کر لیا, زبان بھی محفوظ, تو کتنی حفاظت کی ہے. تو یاد رکھیے, جب کوئی شخص اپنے بچے کو قرآن مجید کی تعلیم کے راستے پر ڈالتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ یہ چاہ رہا ہے کہ قرآن کی حفاظت میرے دور تک تو ہوئی ہے, یہ حفاظت اگلی نسل میں بھی, بولیے بھائی, منتقل ہو جائے. کیونکہ ہم اگر یہاں بریک لگا دیں, ہم اپنے بچوں کو نہیں سکھائیں گے قرآن, ہم انگلش سیکھیں گے اور جناب ہم مختلف زبانیں سیکھیں گے اور ہم دنیا کی ہر چیز سیکھیں گے, قرآن نہیں سیکھیں گے کیونکہ اس پہ پیسے نہیں ملتے. بیٹا آپ لوگ ادھر جاؤ, چلو شابش. ہم ہر وہ کام کرتے ہیں نا جس میں ہمیں کچھ نفع نظر آئے. قرآن مجید میں نفع نظر نہیں آتا. بھائی کیا مولوی بن جائیں گے, قاری بن جائیں گے, کیا ہو جائے گا اس سے؟ یہی ہو جائے گا نا, قاری بن جائیں گے. تھوڑے سے لوگ کہیں گے بہت اچھا قرآن پڑھ لیتا ہے ماشاء اللہ. کوئی آپ کو کوئی جاب تو کہیں ملے گی نہیں کہ آپ کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں جائیں اور آپ وہ پوچھیں آپ کے پاس سند کیا ہے, آپ جی میں بہت اچھا قرآن پڑھتا ہوں. کہیں گے بھائی یہاں ہم نے مینیجر بنانا ہے آپ کو, مینجمنٹ ایم بی اے اگر آپ نے کیا ہوا ہے تو آپ اس سیٹ کے لیے سوٹیبل ہیں, باقی آپ قرآن بہت اچھا پڑھتے ہیں تو جائیے تراویح میں نمازیوں کو پڑھائیے, آپ یہاں آپ کا کوئی کام نہیں ہے. تو اس لیے بچے ایم بی اے بھی کر رہے ہیں, بی بی اے بھی, معلوم نہیں کتنی کتنی ڈگریاں آ گئی ہیں, کیا کیا کرتے چلے جا رہے ہیں, پی ایچ ڈی بھی کر رہے ہیں اور بہت کچھ کر رہے ہیں. لیکن قرآن مجید کا کیا ہو گیا, لیکن قرآن مجید کا جو شوق پہلے تھا بچوں میں سیکھنے کا اور والدین کو سکھانے کا, وہ شوق اب ختم تو نہیں ہوا, کم ضرور ہو گیا ہے. جتنے شوق سے پہلے اپنے بچوں کو سکھاتے تھے وہ شوق اب کم ہو گیا ہے. تو دیکھیے, ہم چونکہ مسلمان ہیں تو ہم نے یہ وراثت آگے منتقل کرنی ہے. اپنے بچوں کو قرآن مجید اس لیے نہیں سکھانا کہ اس میں دنیا کا کوئی مفاد نہیں ہے, بلکہ ہم نے اس لیے قرآن مجید سکھانا ہے اپنے بچوں کو کہ ہمیں جو ہمارے والدین سے, جو ہمارے روحانی باپ دادا سے ہمیں جو نعمت ہمیں ملی ہے, اس نعمت پہ ہم نے قبضہ نہیں کرنا بلکہ آگے اس کو منتقل کرنا ہے. اور قیامت کے دن اللہ ہم سے اس بارے میں سوال کرے گا. اور یاد رکھیے, یہ ذمہ داری خواتین کی زیادہ ہے کیونکہ چھوٹے بچے خواتین کے کنٹرول میں ہوتے ہیں. تو اپنے بچوں کو میں خواتین سے گزارش کروں گا کہ قرآن مجید بھی پڑھائیں. اس میں ایک بات کا یہ خیال, انگلش سکھانے کے لیے تو آپ نے ٹیچر رکھا ہوا ہوتا ہے اور چیک بھی کرتے رہتے ہیں کہ یہ پڑھا بھی رہا ہے یا گڑبڑ تو نہیں کر رہا. بچوں کو او لیول اسکول میں ایڈمیشن کراتے ہیں, پھر دیکھتے ہیں کہ یہ کچھ بول بھی رہے ہیں کہ نہیں بول رہے. اگر 6 مہینے ہو گئے بچے کو دس اور دیٹ کا فرق ہی نہیں پتا ہے تو آپ فوراً ایک اپلیکیشن بھیجیں گے کہ بھائی ہم 3-3, 4-4 ہزار روپے فیسے دے رہے ہیں اور بچے کو دس اور دیٹ کا فرق نہیں آتا. قید کرتے ہیں نہیں کرتے؟ میرا خیال ہے شاید میری باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی. نوٹس لیتے ہیں کہ نہیں لیتے نوٹس؟ لیکن میں دیکھتا ہوں کہ بچے کو گھر میں جب قاری لگوا دیا نا پڑھانے کے لیے, قاری صاحب آ رہے ہیں مسجد سے ایک پڑھانے کے لیے, تو دیکھتے ہی نہیں ہے کہ بچے کو کچھ آ بھی رہا ہے یا نہیں آ رہا. بس ایک ذمہ داری ہے, قاری صاحب کو ایک فیس دے دی, یہ آپ کے پیسے ہیں. بہت سارے قراء حضرات کو دیکھا ہے, وہ آتے ہیں اور گھروں میں ایسے طواف کر کے چلے جاتے ہیں, جیسے صفا اور مروہ کی صحیح ہوتی ہے نا, اپنی ایک آنا ہے اور طواف کر کے چلے جانا ہے, اور وہ پتہ نہیں بچہ ہلتا رہتا ہے بس بیٹھ کے. والدین کو اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہے کہ یہ قاری صاحب محنت کر رہے ہیں, بچے کے الفاظ درست ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے. وجہ اس کی یہ کہ ان کو یہ تو علم ہے کہ اگر بچے کو, جو ہم نے او لیول اسکول میں ایڈمیشن کروایا ہوا ہے, اگر بچے کو کچھ نہیں آیا تو اس کا فیوچر برباد ہو جائے گا. لیکن قاری صاحب کے بارے میں پتا ہے کہ بچے کو اور قرآن پڑھنا نہیں آیا تو نہ آئے, ہمیں ثواب تو مل جائے گا نا فیس دینے کا. تو یہ بہت بے رخی کی بات ہے. قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ قرآن قیامت کے دن شکایت کرے گا اور نبی شکایت کریں گے, ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا, اے اللہ میری قوم نے اس قرآن کو پسے پش ڈال دیا تھا, اللہ کے کلام کو پسے پش ڈال دیا تھا, پھینک دیا تھا دوسری طرف. تو ایسا رویہ قرآن مجید کے ساتھ اختیار نہیں کرنا چاہیے. آپ جب گھر میں قاری لگوائیں یا بچے کو بھیجیں تو دیکھیں کہ اس کو کچھ آ بھی رہا ہے یا نہیں آ رہا. نہیں آ رہا تو قاری صاحب سے جا کے پوچھیں کہ قاری صاحب आप जितना अच्छा पढ़ते हैं ये क्यों नहीं पढ़ रहा, 6 महीने हो गए ये तो वैसे का वैसा ही अभी तक, ये इसको तो हा और हा का फर्क नहीं आया, तो ये क्या वजह है? तो ये पूछें, अगर वो फिर भी मेहनत नहीं करते कारी तब्दील करें आप। आपको ये एहसास होना चाहिए कि कुछ वक्त के बाद आपके बच्चे को इतना अच्छा कुरान पढ़ना चाहिए कि आपको सुन के मजा आ जाए, आपको सुन के मजा आ जाए। और खुदा की कसम वालिदैन में अगर ईमानी जज्बा है, थोड़ा सा ईमान है, वो जब अपने बच्चे से कुरान सुनते हैं अच्छी आवाज में तो उनकी रूह को ऐसी तस्कीन होती है कि दुनिया की किसी चीज से इंसान को ऐसी तस्कीन नहीं होती। इतना सुकून मिलता है कि मेरी औलाद की जबान पे अल्लाह का कलाम बहुत अच्छे अंदाज से जारी हो गया। तो मेहनत करवाएं अच्छे अंदाज से, खूबसूरत अंदाज से बच्चे को कुरान। देखो तरावी रेडियो पे कितने जगहों से नशर होती है, लेकिन लोग हरम की तरावी शौक से सुनते हैं। सुनते हैं कि नहीं सुनते? वजह क्या है? लबो लहजा बहुत अच्छा है पढ़ने का, ऐसा ही है ना। जो हरम के इमाम पढ़ते हैं कितना मजा आता है। अगर कोई ऐसे ही कोई हरमैन में कोई ऐसा आदमी खड़ा कर दिया जाए जो आवाज भी सही ना हो, लहजा भी अच्छा ना हो और पढ़ना भी अच्छा ना जानता हो, तो फिर लोगों के लिए हरमैन में तरावी पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आप भी अपने बच्चे पे मेहनत करें, कारी साहब से बोलें भाई वो इतना अच्छा पढ़ सकते हैं, मेरे बच्चे का भी आप मेहनत करें, मैं आपको इजाफी डबल फीस दूंगा, लेकिन बच्चा ऐसा पढ़े जैसा वो पढ़ रहे हैं या जैसे फला कारी पढ़ रहा है, ऐसा पढ़ाना है आपने इसको। लेकिन इसकी तरफ तवज्जो नहीं है, लोगों की तवज्जो नहीं है, तो इसकी मेहनत करेंगे नहीं करेंगे भाई। तो खवातीन से खास तौर पे, क्योंकि बच्चों की निगरानी खवातीन करती हैं, एक बात ये। दूसरी एक और हिदायत दे के बस अब बात को खत्म करता हूं। दूसरी बात ये कि बच्चों को कुरान मजीद की कुछ सूरतें हिफ्ज भी करवाएं। ये काम खवातीन अच्छी तरह से कर सकती हैं, इस बहाने उनको भी हिफ्ज हो जाएगा। 30वां पारा ऐसा है जिसकी सूरतें छोटी छोटी होती हैं और नमाजों में बाकायदगी से पढ़ी जाती हैं, तो बच्चों को 30वां पारा मुकम्मल हिफ्ज होना चाहिए। मैं अपने रिश्तेदारों में ऐसी खवातीन जानता हूं जिन्होंने अपने सब बच्चों को 30वां पारा हिफ्ज करवाया है। बल्कि बास खवातीन ने, हमारे ही खानदान में ऐसी खवातीन हैं जिन्होंने घर के काम काज के साथ पूरी पूरी फैमिली संभाली हुई है, उन्होंने घर के काम का ज्वाइंट फैमिली में है और अपने बच्चों को 20-20 पारे जबानी याद करा चुकी हैं वो घर में ही, किसी कारी और उस्ताद के बगैर। खुद हिफ्ज नहीं है लेकिन बच्चों को करवा दिया, बच्चों को दे दिया और स्कूल भी साथ साथ चल रहा है, बच्चों ने मैट्रिक भी कर लिया है, 20 पारे हिफ्ज हो गए और मैट्रिक भी कर चुके हैं वो। घर में अगर खवातीन अपने बच्चे पे सिर्फ आधा घंटा रोज दे दें, आधा घंटा, मैं दावे से कहता हूं आप 1-2 साल में इसकी बरकतें देखें क्या होंगी। अफसोस इस पर है कि आप खवातीन को कह देना कि टीचर बन जाओ किसी स्कूल में, 12 घंटे पढ़ाओ मुसलसल, वो पढ़ा देंगी, घर में आधा घंटा बच्चों पर खर्च करने के लिए तैयार नहीं है। तो घर में आधा घंटा बच्चों पे लगाएं, वो बच्चा स्कूल जाके जो 6 घंटे लगाएगा ना वो फायदा नहीं होगा, जो माँ बाप के घर में आधा घंटा लगाने से उसको फायदा होगा, और खास तौर पे माँ की मेहनत से। तो खवातीन से भी गुजारिश करूंगा कि कुरान की तालीम को घर में जिंदा करें, बच्चे को 30वां पारा कम से कम जबानी याद करा दें। मुझे अफसोस होता है लोग फोन करते हैं ना कोई दुआ बता दें, कोई दुआ, तो मैं जब बताता हूं तो उनकी अल्फाज ही समझ में नहीं आते। इंग्लिश में बताओ ना तर्जमा फौरन याद हो जाएगा 2 मिनट में। अब जाहिर है दुआएं इंग्लिश में तो नहीं है, वो किस में है? अरबी में। कुरान की जितनी दुआएं हैं, रब्बाना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार, अरबी में है। और सुबह शाम की जो खाने की दुआ है, खाना खाने के बाद की दुआ, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अत्अमना व सक़ाना व जअलना मुस्लिमीन, के तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने हमें खिलाया और पिलाया और हमें मुस्लिम बनाया, कितनी अच्छी दुआ है। सुबह उठने की दुआ है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर। देखो ये गोरों के पास ये चीजें नहीं है, वो सुबह उठते हैं अल्लाह का नाम लिए बगैर उठते ही खाना पीना शुरू कर देते हैं। हमारी सुबह कितनी अच्छी होती है इस दुआ के साथ। पहला लफ्ज जो हमारी जबान से निकलता है अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए, अल्लज़ी अत्अमना अल्लज़ी अहयाना बाद अमातना, जिसने हमें मौत के बाद दोबारा जिंदगी दे दी, नींद भी तो मौत है। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने हमें मौत के बाद दोबारा जिंदगी दे दी। वह इलैहिन नुशूर, और एक दिन हम उसी की तरफ लौट के जाएंगे। आज तो हम बिस्तर से उठ रहे हैं, एक दिन कब्र से इस तरह उठेंगे हम। जिस तरह आज उसने हमें नींद से जगाया, एक दिन हकीकी मौत से भी जगाएगा वो। तो सुबह सुबह इंसान को ये हिसाबो किताब का एहसास भी बेदार हो जाता है کہ آج تو میں نیند سے اٹھ رہا ہوں، کل میں موت سے اٹھ کے اللہ کے سامنے حساب و کتاب پیش کروں گا میں. کھانے میں کتنا اچھا لفظ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. بڑا مہربان ہے تبھی تو ایسی ایسی چیزیں اس نے ہمارے لیے پیدا کی ہیں، ہم کھا رہے ہیں. اور کھانے کے بعد تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا. اللہ بھی خوش ہوتا ہوگا نا، دیکھو کھانے سے پہلے بھی یہ اللہ پیسے تھوڑی مانگ رہے ہیں کھانے کے ہم سے. اگر اللہ ان کی قیمتیں لینا شروع کر دیں ہم شکر نہیں ادا کر سکتے. تو افسوس ہوتا ہے جب کسی کو بتایا جائے یہ دعا ہے تو ان کو بتا رہے ہیں جیسے الحمدللہ تو نکل نہیں رہا منہ سے، پڑھا ہی نہیں کبھی زندگی میں. انگلش آتی ہے، اردو آتی ہے، عربی کے الفاظ ہی نہیں آتے. تو آپ اپنے بچے کو بچپن سے اگر یہ دعائیں اور یہ چیزیں کچھ صورتیں یاد کرا دیں گے تو اس کو عربی لب و لہجے سے کچھ مناسبت پیدا ہو جائے گی. پھر بڑے ہو کر وہ چاہے گا خود بھی بہت سی چیزیں یاد کر لے گا. پھر اگر کوئی مولوی صاحب اسے بتائیں گے نا یہ دعائیں پڑھ لو، پڑھ بھی لے گا، سمجھ بھی لے گا، رٹا لگا کے یاد بھی کر لے گا. ایک عمر ہوتی ہے انسان کی سیکھنے کی. تو خواتین سے بھی گزارش ہے اپنے بچوں پہ ذرا محنت کریں، اور جو مرد حضرات بیٹھے ہیں ان سے بھی گزارش ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.